السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ حامیم سجدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا، پھر اس مبارک سعادت میں، اس مبارک دن میں مسجد میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعہ کا دن بہت سارے اعتبارات سے مبارک ہے، برکت والا ہے، لیکن جمعہ کے دن کی خاص بات مسلمانوں کا اجتماع. یہ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، مسلمانوں کا ایک ہفتے وار اجتماع ہے جو الحمدللہ جمعہ کے ذریعے جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن تذکیر و یاد دہانی کرواتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ تذکیر کرواتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے. تو الحمدللہ یہ تذکیر و یاد دہانی ہمارا آج کا موضوع ہے، جو امت مسلمہ کا اصل ذمہ داری ہے، دعوت اللہ. الحمدللہ دو ہفتے پہلے ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک کے بعد استقامت اصل شے ہے. دین میں مستقل مزاجی سے دین پر عمل کرنا یہ اصل مطلوب ہے، لہذا دین کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اس دین سیکھنے سکھانے کی اس دعوت کو، اس عمل کو دعوت اللہ کہتے ہیں. لہذا اس حوالے سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورہ حامیم سجدہ اس وقت زیر مطالعہ تھی، الحمدللہ اسی کی بقیہ آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف دعوت اللہ ہی کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کو بھی درست کیا اور عمل نہیں کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دعوت اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی سعادت ہے، ہر پیغمبر کی سنت لوگوں کو دین کی طرف بلانا. لیکن اس کے لیے جو ٹیمپرمنٹ، جو صبر تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. فرمایا ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ، دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اگر دعوت کے نتیجے میں کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہو تو اس کا جواب دو بہت ہی بہترین طریقے پر، احسن، بہترین انداز میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پس تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے تو تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ مقام عظیمت نہیں ملتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرنے والے، تحمل والے ہیں، پیشنس والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بہت ہی نصیبوں والا. دعوت کے مرحلے میں اگر کبھی غصہ آ جائے، ٹیمپرمنٹ لوز ہونے لگے، کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھوت لگی جائے، غصہ آئی جائے، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے اس سے استعانت طلب کرو، تعوذ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. یہ تین آیات کریمہ ہیں قرآن حکیم کے اہم ترین مقام حامیم سجدہ کے حوالے سے. لہذا پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا معاملہ بیان فرمایا کہ جو دعوت دینے والا ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف. دیکھیں معاشرے میں مختلف دعوتیں چل رہی ہیں. ایک دعوت وہ ہے کہ جو مسلک کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک دعوت قومیتوں کی طرف ہے. پاکستان میں تو آپ کو نظر آ جائے گا قومیتوں کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر، سیکٹیرین ڈیفرنسز کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے. قوموں کو تقسیم کرنا مسلک کی بنیاد پر یا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنا، یہ انتہائی برا کام، بدترین دعوت. پھر مثبت دعوتوں میں بھی تعمیر کی دعوت دینا، ویلفیئر کی دعوت دینا، یہ بھی اچھا کام ہے. ملک اور قوم کی بھلائی کی دعوت دینا اچھا کام ہے. اعلیٰ ترین دعوت کون سی ہے؟ اعلیٰ ترین دعوت یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے جو غافل ہیں، غفلہ سے بھی بڑھ کر نافرمان ہیں اور خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ سب سے بہترین کام. لہذا اس حوالے سے تین چار آیات مبارکہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. سنتوں میں بھی ہمارے ہاں تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے دو رائے پائی جاتی ہیں. سنت تو سنت ہے لیکن بہرحال بعض کا خیال ہے کہ یہ سنت پہلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چھوڑ دی، بعض کا خیال ہے یہ سنت بعد میں کی. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر نماز کے طریقے میں رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں دو رائے موجود ہیں. آمین زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، دو رائے موجود ہیں. تو ایسی بہت سی سنتیں ہو سکتی ہیں جس میں امت میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی سنت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور وہ ہے دعوت اللہ کی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 23 سال تک جو کام کیا وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. لہذا اس حوالے سے آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتا، قل ہاذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت، ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اعلی بصیرت انا ومن تبانی، پوری بصیرت سے، سمجھداری سے، پلاننگ سے، اور جو کوئی بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، اتباع رسول کا عملی میدان یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، ومانی تبانی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو اتباع رسول کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اتباع کے والے سے ایک دو آیات اور سن لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ لہذا اتباع رسول اگر کی جائے صحیح معنوں میں، صحیح اسپرٹ کے ساتھ، تو ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اتباع رسول اگر کی جائے صحیح روح کے ساتھ تو بندہ اللہ کا محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اتباع رسول کے بہت سارے پہلو ہیں۔ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، یہ بھی اتباع رسول ہے۔ لباس ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہو، سونا، اٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، چلنا، مسکرانا، یہ جو سنت عادت ہے یہ ساری کے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے، یہ بھی پسندیدہ ہے۔ ہماری گفتگو میں اعتدال ہو، ہماری گفتگو میں توحید کی بات ہو، ہمارا کردار ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یہ بھی اتباع رسول ہے۔ مسواک کی جائے، وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے، نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق پڑھی جائے، سارے اتباع رسول کے پہلو ہیں۔ بلکہ حدیث سے سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے مجھ سے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت یا اس کو زندہ کرنا، دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا، اور اللہ کے نبی نے ضمانت دی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا تمام پہلو اتباع رسول کے زیادہ اہم ہیں، ہر ہر پہلو اہم ہے، لیکن یہ عمل سارے نبیوں کی سنت، ہر نبی اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو دعا کر لیجیے اللہ پاک ہمیں دعوت الی اللہ کے لیے قبول فرما لے۔ یہ علی بصیرۃ انا میں جو بات شامل ہے، پورے شعور کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ مستقل کرنے کا کام ہے، صرف رمضان میں کرنے کا کام نہیں۔ بعض لوگ رمضان میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، رمضان کے بعد وہ جذبہ، وہ ایکٹیویٹی نہیں رہ پاتی۔ لہذا مستقل مزاجی سے کرنے کا کام، ریزلٹ اورینٹیڈ کام وہ ہوتا ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ بارش کے موسم میں آپ نے پودا لگا تو دیا، اس کی کیئرنگ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو پانی چاہیے، اس کو کیئرنگ چاہیے، یہاں تک کہ وہ پودا درخت بن جائے، پھل دینے لگے، اپنی جڑوں پر کھڑا ہو جائے، اس وقت تک ایک مالی کی مستقل ضرورت ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ لوگوں کے دین کی دعوت دینا، ایک ایک نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بلکہ وہ واقعہ بھی آ ہی گیا ذہن میں تو نوٹ کر لیجئے، 5 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی 2 سرداروں کے لیے۔ جب مسلمانوں پر انتہائی مشقت والا دور تھا، تشدد ہو رہا تھا، کچھ ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر سرداران قریش کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دو میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال تاکہ ان کے ذریعے دین کو مدد مل سکے. آپ کے علم میں کس کے حق میں دعا قبول ہوئی؟ عمر بن حشام نام ابو جہل کا, جو ابو جہل قرار پایا اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی, جبکہ پیغمبر نے حق ادا کیا اس کو بھی دعوت دینے کا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کہلائے, دعا کس کی تھی؟ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساتھیوں کے لیے دعا بھی کرنا, ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح اس امت کے مستقل کرنے کا کام, ہر امت ایک ہاتھ مقصد کے لیے برپا کی جاتی ہے نا, ہر کام ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے, اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. جیسے انسان کا ہی آبجیکٹو اللہ پاک فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر اسی طرح بنو اسرائیل کو بھی اللہ پاک نے ایک مقصد دیا تھا. بنو اسرائیل کون ہے, ان کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ بڑی عظیم امت تھی, فضیلت والی امت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین, تمام جہان والوں پر فضیلت دیے گئے. قرآن میں سورہ بقرہ میں دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے, اور فضیلت واقعہ ہے کہ نظر آتا ہے, انبیاء کرام وہاں بھیجے گئے, تینوں کتابیں ان کو دی گئیں, ارض مقدس ان کے لیے فتح کی گئی, اور اسی طرح پیغمبروں کی ایک سیریز ہے, کتابوں کی ایک سیریز ہے. لیکن قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب فضیلت والی امت اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی تھی, اسی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. اور اس وقت مغضوب علیہم کون ہے؟ ویسے تفسیر میں تو مغضوب علیہم یہی کہا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے ذرا, اس وقت مغضوب علیہم کون ہے؟ اس وقت غضب, اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب کس پر نازل ہو رہا ہے؟ یہ سرچنگ کوشچن ہے, اپنے آپ سے سوال کر لیجئے. مغضوب علیہم تو یقیناً یہود ہیں, اس میں کوئی شکی نہیں, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب کن لوگوں پر نازل ہو رہا, یا اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بہرحال ڈر بھی لگتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ مسلمان امت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. جو کلیکٹو رسپانسبلٹی اللہ پاک نے ہم پر عائد کی ہے وہ ہم بحثیت مجموعی ادا نہیں کر رہے. کچھ لوگ ہیں, کچھ جماعتیں ہیں, کچھ ایکسیپشنز ہیں, لیکن اکثر و بیشتر فیصلے اجتماعی بنیاد پر ہوتے ہیں. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. ملت کے گناہ, اجتماعی جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو معاف نہیں کیا جاتا. لہذا بنو اسرائیل جب کرپٹ ہو گئے, نحن ابناء اللہ واحباؤ, چاہیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی اور پسندیدہ ہیں. قرآن میں ان کا سٹیٹمنٹ آیا نا, ایاما مادودا لن تمسنا نارو الا ایاما مادودا, آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا, پھر یہ کہ انبیاء کرام کو قتل کرنا, نافرمانی کرنا, یہ بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے. تو باؤ بغضب من اللہ, اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا, ہٹلر نے کیا کیا, پچھلی صدی میں پورا ڈائسپورا یہودیوں کا پورے کے پورے یورپ میں پورے علاقے میں اسکیٹرڈ کر دیے گئے, منتشر کر دیے گئے. وہ بات دوسری ہے کہ وہ دوبارہ سے جمع ہو رہے ہیں. 1948 میں اسرائیل بنایا گیا, ناجائز ریاست بنائی گئی, اور پوری دنیا سے ان کو جمع کیا جا رہا ہے. وہ بات دوسری ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ بات یہ بھی آئی ہے کہ یہ سارے لوگ جمع ہوں گے اور بلاخر ایک بہت بڑا ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت بڑی ریاست انشاءاللہ العزیز ان کا گریٹر گریو یارڈ بننے والا, اللہ نے چاہا تو. سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں. موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل بہت عظیم امت تھی, منصب نبوت اور رسالت ان کو ادا کیا گیا. جب جب انہوں نے وہ ادا کیا تو اللہ پاک نے ان پر فضیلت عطا فرمائی. جب انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, عیاشیاں کی, نافرمانیاں کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عذاب دیا. آج یہی عذاب ہمارے سلوں پر منڈلا رہا. عذاب کی تین قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ تیز بارش, طوفان, پتھروں کی بارش. اتنے بڑے بڑے اولے گر رہے ہیں پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی. اسلام آباد پنڈی میں کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے. پتھروں کی بارش ہو جائے, طوفان آ جائے, اسی طرح او من تحت ارجلکم تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ جائے. قدموں کے نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زمین تھر ترانے لگے. 8 اکتوبر 2005 کی کیفیت یاد ذہن میں لے آئیے. زلزلہ آ جائے, تمہارے ماتحت لوگ نافرمان ہو جائیں, سب آرڈینیٹ نافرمان ہو جائیں, اولاد نافرمان ہو جائے, اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ ساری زندگی ماں باپ محنت مشقت کر کے بوڑھے ہو جائیں, جب بچے جوان ہوں تو سینہ تان کر ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہوں یا استاد سے بدتمیزی کر رہے ہوں, اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ سب آرڈینیٹ غلام کنیزیں نافرمان ہو جائیں, یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکلیں. او یل بساکم شیعہ, تیسری قسم بھی سن لیجئے, یا تم کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. طاقت کا مزہ تو چکھتے رہے ہیں کراچی والے اکثر و بیشتر. 19 جون 1992, پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, میری آنکھوں کے سامنے کلاشن کوفیں, ایس ایم جی, ایل ایم جی علاقوں میں چلتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اسی طرح اور بھی ڈفرینسز, یہ لسانی بنیادوں پر ہو یا مذہبی بنیادوں پر ہو, مساجد میں بم دھماکے ہو رہے ہیں, امام بارگاہوں میں دھماکے ہو رہے ہیں, یہ ساری کے ساری کیفیات تھیں یا نہیں. پھر 16 دسمبر 1971, پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یاد, اکثر بیشتر ہم بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں نہیں تھیں تو کیا تھیں؟ آپس میں کچھ تو خون, قتل و غارت, نان بنگالیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. آج بلوچستان کی کیفیت کیا ہے دیکھ لیجئے, جو ساری آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں ہیں, یہ محسوس کرنے والی چیزیں. تو بحثیت مجموعی امت مسلمہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی اور اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جیسے بنو اسرائیل کے ساتھ معاملہ رہا, ایسے ہی آج بحثیت مجموعی امت مسلمہ کا حال ہے. 1.5-2 عرب مسلمان ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس, 60 لاکھ سے زیادہ فوج ہے, مسلمان فوج, جس میں ایٹم بم بھی شامل ہے, میزائل ٹیکنالوجی بھی شامل ہے, کیا کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. لیکن ذلت اور رسوائی اگر آنکھوں سے دیکھنی ہو تو فلسطین کو دیکھ لو, غزہ کو دیکھ لو, کشمیر کو دیکھ لو, صرف مذمتیں ہو رہی ہیں بس, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بے حسی, بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اسٹیٹمنٹ تک دینے کے قابل نہیں. مذمت تو بہت دور کی بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ دیا جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں. بہرحال امت کے کرنے کا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ آل عمران میں, کنتم خیر امت, اے مسلمانوں تم ہو بہترین لوگ, اخرجت للناس, لوگوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیے گئے ہو, تامرون بالمعروف, جو اصل کرنے کا کام تھا یہ ہے, تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. آج اپنی آنکھوں سے دیکھیے ذرا, نیکی کی دعوت تو نظر آتی ہے الحمدللہ, برائی سے روکنے کے لیے ہم کتنے ایکٹیو ہیں. برائی بھی بڑی برائی, چھوٹی چھوٹی برائیوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کا عذاب بڑی برائیوں پر آتا ہے, بڑے بڑے شرک پر آتا ہے. بڑے بڑے عذاب جب اللہ کے آئے تو بہت بڑی وجہ شرک تھی. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا, کس وجہ سے آیا؟ ناپ تول میں کمی, معیشت میں گڑبڑ کرنے والے, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس وجہ سے آیا؟ یہ ابھی رمضان گزرا ہے, رمضان میں قرآن حکیم اگر پڑھا, توفیق ملی پڑھنے کی, تو یہ سارے مضامین ابھی تازہ ہو گئے. ہم جنس پرستی, ہوموسیکچولیٹی, اللہ کے عذاب کی بدترین شکل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر. 3 عذاب آئے, پہلے پوری قوم اندھی کر دی گئی, پوری بستی پلٹ دی گئی, پتھروں کی بارش ہوئی. خود قرآن میں 20 سے زیادہ مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, آل فرعون, شرک کرنے والے, اپنے آپ کو خدا کہنے والے, خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سارے عبرتناک واقعات قرآن حکیم میں موجود ہیں. بہرحال کرنے کا کام کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو, جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیے گئے ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. بھلا ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے جام رہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری پانچ منٹ میں اگر جذبہ اترا ابھرا ہے تو کرنے کے لیے ٹیک اوے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے. دیکھیں معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. معاشرہ بالکل ہیومن باڈی کی طرح بیہیو کرتا. جیسے ہماری ہیومن باڈی ہے اس کو کنٹرول کون کرنے والی کون سی چیز ہوتی ہے. اے انسانی جسم کو کنٹرول کرنے والا کون سا حصہ ہوتا, کون سا آرگن ہوتا؟ برین. تو معاشرے میں بھی بہت سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے, بہت کم لوگ, مائنورٹی ہوتی ہے بلکہ, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں. برین ٹرسٹ آف دا سوسائٹی, بہت سمجھدار لوگ. دعوت کے مرحلے میں ان کو بھی کنوینس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح عوام الناس کو دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو جو دین کی مخالفت کرنے والے ہیں, اعتراض کرنے والے ہیں, ان کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تین سطحوں پر دین کی دعوت کرنے کا کام سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ پاک بیان فرماتا. اب آپ اپنے اعتبار سے دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو کس سطح پر بنایا, کس ذہنی سطح پر, کس فیزیبلٹی کے اعتبار سے کرنے کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے, اللہ کی کتاب کی طرف بلائیے, اللہ کی طرف بلائیے. بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, برائین کے ساتھ. معاشرے میں انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ٹیچرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, لائر ہیں, یہ معاشرے کے ذہین طبقات ہوتے ہیں. سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں پورے زمانے کار ہوتی ہے. اب ان کو متاثر کرنے کے لیے بہرحال افراد چاہیے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر کو جس نے ایم ایس سی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس کو آپ کنوینس کر دیجئے وہ قرآن سے متاثر ہو جائے, قرآن والا بن جائے. قرآن والا بن جائے مطلب قرآن کی باتیں لوگوں کو بتانے لگے, ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا, نہیں بن جائے گا. اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز میں 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس وقت اسکول جاتے ہیں. 2 کروڑ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک. تقریباً اتنے ہی اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدارس میں پڑھنے والے ہیں. 4 سے 6 کروڑ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے پاکستان میں. لیکن ذرا غور کر لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا تعلیمی نظام بنا کیا رہا ہے, تعلیمی نظام ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دے کر ایک ڈگری دیتا ہے. بہرحال کوئی کہا کرتا تھا لطیفاً ڈگری ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی ہو. یہ اسکلز ہیں جو سکھائی جاتی ہیں پیسہ کمانے کے اعتبار سے. کیا یہ ہمارا تعلیمی نظام کریکٹر بلڈنگ بھی کر رہا ہے, کردار سازی بھی کر رہا ہے؟ بہت ہی ریئر, بہت ہی چند اساتذہ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس کام میں کہ بچوں کی کردار سازی کریں. ورنہ ٹیچر ٹیچر نہیں, فیسیلیٹیٹر بن گیا. اس کی حیثیت صرف وہ صرف سہولت کار کی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. جو اساتذہ کا عزت و احترام ہوا کرتا تھا, کورس و الفاظ سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. علماء کرام, مفتیان کرام کا جو احترام تھا آہستہ آہستہ جا رہا ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو دین کی دعوت دیں. اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, گھر میں حلقے بنائیں جہاں پر ان نوجوانوں کے اندر دین سے متعارف کروائیں, خاص طور پر قرآن سے متعارف کروائیں. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بول دیجئے. نوجوان, یہ ہماری نیو جنریشن, 5th جنریشن پیاسی ہے دین کی. یہ ایسی مٹی ہے جس کے اندر پیاس موجود ہے. اور ان کا صحیح بات صحیح انداز سے پہنچائی جائے تو اقبال ہی کہتا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. آج ہمارا نوجوان پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا کے جا کیوں رہا ہے؟ اس کو صحیح بات نہیں پہنچ رہی, صحیح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. بہرحال بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں الحمدللہ قرآن حکیم لائیں. اچھی خبریں بھی آتی رہتی ہیں, جہاں بری خبریں آتی ہیں وہاں اچھی خبریں بھی آتی ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت بہت سارے اچھے فیصلے بھی ہوئے. کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی, ان میں سے ایک اچھا فیصلہ, میٹرک میں قرآن حکیم کی تعلیم لازم قرار دی گئی. کانسٹیٹیوشن 1973 سے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پہلے سے موجود تھا, لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور ایس ای سی نے بھی اب بہرحال اسٹیپ لے لی ہے. 3 سال پہلے ریکمنڈیشن تھی, اور بائی فورس کروایا جا رہا ہے بائی ہوک اور بائی کروک کے قرآن کو گریجویشن انڈر گریجویٹ جو اسٹوڈینٹ ہیں ان تک قرآن پڑھایا جائے. تو بہرحال کرنے کا کام ہے, اساتذہ کرام, علماء کرام, انٹلیکچوئل یہ کام کریں کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن سے متعارف کروائیں. قرآن سے اگر ہم نے کنیکٹ کر دیا لوگوں کے اندر تو وہ یقین پیدا ہوگا, اعتماد پیدا ہوگا, کانفیڈنس پیدا ہوگا. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلائیے اپنے رب کے رب کی طرف, رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. آج کے نوجوانوں کے کچھ کوشچنز ہیں, بڑے اہم سوالات ہیں, اگر ان سوالات کا جواب نہیں ملے گا تو نوجوان واعظ و نصیحت سے متاثر نہیں ہو سکتا. ہنس کے ٹال دے گا, ہاں مولوی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے جو اصل کوشچنز ہیں, جو سود کے حوالے سے ہیں, بے حیائی کے حوالے سے, پریکٹیکل باتیں اس کو نہیں بتائی جائے تو وہ قرآن سے دین سے متاثر نہیں ہوگا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے سوالات کو سمجھیں, ان کے ذہنی سطح کو سمجھیں, ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل کا پریکٹیکل حل ان کو بتا سکیں. اسی طرح دوسری سطح بھی ہے, والموعظۃ الحسنۃ, اور بہترین وعظ و نصیحت کے ساتھ عوام الناس جو ہے ان کو وعظ و نصیحت کی جائے, اللہ رسول کی بات بتائی جائے, آخرت کی فکر لگائی جائے, نماز کا تذکرہ بتایا جائے, یہ سارے کام کرنے کے. تیسرا لیول بھی ہے, دین کے مخالفین, خاص طور پر دین پر اعتراضات کرنے والے, سنت پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود, سنت کی ضرورت ہی نہیں, حدیث یا سنت کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر قرآن سمجھا جا سکتا ہے, اتنا بڑا اعتراض ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. حجت حدیث بڑی پیاری کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی, الحمدللہ اتھارٹی آف سننا, بہت ہی بہترین جواب دیا تقی عثمانی صاحب نے. سنت کی آئینی حیثیت سید ابو العلا مودودی صاحب نے جواب دیا, میں نام نہیں لے رہا کس کو جواب دیا, خود ہی پڑھیے گا, لیکن ایسے لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے اور ان کا منہ بند کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ عوام الناس خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ تین سطح ہیں جن پر دین کا کام کرنا ضروری ہے. آئیے اللہ پاک سے دعا مانگیے, اللہ پاک ہم سے جو ہماری صلاحیتیں ہماری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کے مطابق تینوں سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع دعوت اللہ تھا, سب سے بہترین کرنے کا کام دعوت, اللہ کی دین کی طرف دعوت. اسی طرح اس کی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے, امت کے کرنے کا اصل کام, قیامت تک جو امت برپا کی گئی ہے, کنتم خیر امت ان اخلجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور بہرحال کامیاب ہونے والے بھی وہی لوگ ہیں, عوام الناس تک بھی دین کی دعوت دینی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے, دین پر اعتراض کرنے والوں کو بھی دین کا جواب دینا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 125 کے حوالے سے تین لیول بیان ہوئے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک تینوں سطحوں پر ہمیں قبول فرما لے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.